کو یہ نہ کہتے رہنا آئے کیتا ہوں تو آئے کیتی جان سب کو آگ لگا دی نیکی کر دریا میں ڈال جو کرو بھول جاؤ یہ وہ اخلاق ہیں میرے بھائیو جس پر انسان اللہ کے دربار میں اونچا بنتا ہے ہر بادشاہ نے مرتے وقت تمنا کی کاش میں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا کوئی فقیر مرتے وقت نہیں کہتا کاش میں بادشاہ ہوتا اس لیے میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا ہے تو جان بھی تھکاؤ مال بھی تھکاؤ جس رب نے دیا اسی پہ لگاؤ اور غریب بھی لگائیں مالدار بھی لگائیں مخلوق سے مانگنا چھوڑ دیں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں نماز پڑھو اللہ سے مانگو نماز پڑھو اللہ سے مانگو بابوزو رہو اللہ کے نبی کا وعدہ جو بابوزو رہے گا لو اس کا رزق بڑھا دے ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ مالی تنگی ہے کیا کروں آپ نے کہا بابوزو رہ کر تیرا رزق بڑھ جائے جو بابوزو رہے گا لو اس کا رزق بڑھائے گا گھر کی عورتوں سے کہو بابوزو رکھیں بچوں سے کہو بابوزو رہیں خود بابوزو رہو نماز کا اہتمام کرو ضرورت پڑے دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو پھر مانگو پھر مانگو پھر مانگو میرے رب کی قسم اللہ پتھروں کو چیر کر آپ کو راستے دے دے زمین کی رگوں سے کھینچ کر رزق نکال کر آپ کے دسترخانوں پہ لگا دے مخلوق سے اظہار چھوڑ دو بھائی لوگوں سے تعلق ایک آدمی سے تعلق بنانے کے لیے اس کو سال گرہ پہ 1 کروڑ روپے کا تحفہ دیا 1 کروڑ ہدیہ دیا عارضی تعلق اللہ کو 1 پیسہ بھی دیتا تو اللہ سے تعلق بنا کے دکھا دیتا تو میرے بھائیو بندوں پر بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہمارے ہاتھوں سے اور اللہ اور ہمارے درمیان کا جو قصہ ہے وہ بھی برباد ہوا پڑا ہے اس لیے بھائی سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو اس وقت اللہ کی رحمت عام ہو چکی ہے اور یہ رمضان تک ہے اور اس کی ناراضگی ہے ہم اس کو توبہ کر کے منا لیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا تو کیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارشیں بے وقت کر دیتا حکومت میں اہلوں کو دیتا ہوں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی بارشیں بے وقت پیسہ بخیلوں کو حکومت نا اہلوں کو کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا تو کیا کرتا ہے کہ بارشیں وقت پر کرتا ہوں پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں حکومت نیک لوگوں کو دیتا ہوں اور یہ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں میرے بھائیو موت کے بعد خوفناک جو مصیبت چلی آ رہی ہے جہنم کی آگ اس کا بڑا مسئلہ ہے اس لیے بھائی میں سارے بھائیوں کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے آج یہاں بیٹھ کے توبہ کرو کیوں بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی میں اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہا نا یہ کہہ رہا ہوں آپ توبہ کرو جس میں کوئی میرا نفع ہے میرا اتنا نفع ضرور ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو میں بھی آپ کے ثواب میں شریک ہو جاؤں میرا بھی اس میں کھاتا پڑو زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی اتنی تیز رفتاری سے نکل رہی ہے ایک پل یوں اڑتا ہے کہ کائنات بھی الٹا چکر لگا ہے تو اس کو کھینچ کے واپس نہیں لا سکتا تو بھائی اگلا کرنے کا کام ہو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ میں وہ زندگی بتا رہا تھا اول اخلاق ہیں خرچ کرنا اول اخلاق ہیں معاف کرنا اولی بندگی ہے روزہ رکھنا آپ ہی کی بندگی ہے نماز آپ کا تو ویسے ہی روزہ رہتا 3-3 دن تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا ویسے ہی روزہ تھا آپ کا تو بھائیو بھائیو توبہ کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے دیکھو میرے بھائیو موشن کے سامنے سر نہ اٹھانا یہ انسان اور جانور کی یکساں فطرت کتا آپ کے گھر کی روٹی کھاتا ہے ایسے سر جھکا کے آپ کے بچوں سے بھی مار کھاتا رہتا ہے کوئی بڑا آدمی آ جائے اجنبی تو اس کو پڑ جاتا ہے آپ کے گھر کا چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کے ہاتھ سے وہ جوتے کھاتا رہتا ہے گویا زبان حال سے کہتا ہے تیرے باپ کی روٹی کھاتا ہوں تجھے کبھی نہیں کاٹوں گا جاپان میں ایک پروفیسر ٹوکیو یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا وہ کتا اس کا ساتھی تھا تو وہ اس کو اسٹیشن چھوڑنے کے لیے جاتا پھر جب اس کا مالک گاڑی پہ واپس آتا تو اس کو لینے کے لیے آتا پھر وہاں سے مالک اور کتا دونوں واپس گھر آتے تھے یہ ایک سال ہا سال کا مالک اور کتے کا معمول تھا کتا حسب معمول چھوڑنے گیا وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا وہیں سے ہاسپٹل گیا وہیں سے وہ مر گیا کتا اپنے ٹائم پر ریل گاڑی کے ٹائم پر اپنے مالک کو لینے گیا مالک اس کا آیا نہیں تو شام تک بیٹھا بیٹھا تھکے قدموں سے، بوجھل قدموں سے وہ واپس آیا. اگلے دن پھر ٹھیک گاڑی کے ٹائم پہ وہ جا کے پھر بیٹھ گیا. پھر موسیٰ مالک نہیں آیا، پھر بوجھل قدموں سے وہ واپس لوٹا. اگلے دن پھر پہنچ گیا. پھر کیا ہوا، 9 برس وہ کتا مسلسل وہاں جاتا رہا اور اپنے مالک کے لیے بیٹھا بیٹھتا رہا، یہاں تک کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ کتا مر گیا. وہیں اسی کتے کا بہت بڑا مجسمہ اب بھی لگا ہوا ہے. یہ ایک کتے کی وفا ہے 2 وقت کی روٹی کھلانے پر. تو ہمیں اللہ نے کیا کیا، ہمیں اللہ نے کیا دیا، کیا سے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. پھر اللہ کے رسول نے ہم پہ کیا احسان کیا، ان کے احسانات کا اتنا بھی ہم بدلہ نہ دے سکیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. اس میں نفع بھی اپنا ہے، نفع بھی اپنا ہے. تو اگر اللہ کے بعد کوئی ہم پر کسی کا احسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، جن کے احسانات کے تلے پوری امت دبی ہوئی. ہم ان کے احسانات کا بدلہ دے نہیں سکتے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہو تو یہ پہاڑ بنا دو سونے چاندی کے، کہا نہیں میں نہیں، مجھے نہیں چاہیے. میری امت کے اکثر لوگ غریب ہوں گے، ان کی تسلی کے لیے آپ نے غربت کو پسند کیا. بہترین لباس اتر جائے گا، نہیں نہیں مجھے ٹاٹ لگا پسند. براق کی سواری اتر جائے گا، نہیں میں گدھے کی سواری کروں گا. گدھے پہ سواری فرمائی جبکہ براق حاضر خدمت ہے. کھجور کے گھر، شاخوں والے گھر میں زندگی گزاری جبکہ سونے چاندی کے گھر بننے کو حاضر ہیں. زربفت کی تاروں کے لباس حاضر ہیں، لیکن آپ نے ٹاٹ کے پیون سے، اون کے کپڑے، سوف کے کپڑے، موٹے کپڑوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری. اور جنت کے کھانے آنے کو تیار ہیں اور آپ 3-3 دن فاقے سے ہیں. جو کی روٹی اور وہ بھی تیل کی تلچھٹ، تیل میں جو ایسے آخر میں نیچے بیٹھ جاتا ہے تیل میں گند وغیرہ، وہ تیل ہوتا تھا جو روٹی کے اوپر لگا کر آپ کھاتے تھے. فرماتے تھے بڑا مزہ آیا، یہ آپ کا کھانا ہوتا. صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا. اور صرف اس لیے کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دی. اب آپ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا جب تم پر کوئی غم پڑے تو میرے غم یاد کرنا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں. میرے غموں کو یاد کر. معصوم بچہ ہے، باپ دیکھا ہی کوئی نہیں، بچہ باپ کی گود سے محروم پیدا ہو رہا ہے. 6 سال کی عمر ہے جبکہ ماں کی اصل ضرورت ہے، باپ کوئی نہیں ہے. اور آپ کی ماں مدینے سے آ رہی ہیں. میں اس دفعہ عمرے پہ گیا تو میں جان بوجھ کے اس راستے پہ گیا جہاں حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. حالانکہ وہاں جانا منع ہے، لیکن ہم نے راستہ بنایا اور وہاں ڈر بھی تھا بھائی یہ شرطے پکڑیں گے. میں کہوں یہ جو سعودیہ والے ہیں انہوں نے توحید کے زور میں حدود کو کراس کر لیا، اور ہمارے پاکستان والوں نے محبت کے زور میں حدود کو کراس کر لیا. انہوں نے توحید کے زور میں قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے، انہوں نے محبت کے زور میں قبروں کو سجدے شروع کر دی. دونوں ہی جہالت کا شکار ہو گئے، دونوں ہی غلط راہوں پہ جا کے. تو ہم بڑا خطرہ لے کر اس وادی میں پہنچے، لیکن بڑا دکھ ہوا کہ پتہ چلا کہ اما آمنہ کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا. لیکن وہ جگہ محفوظ ہے، ایسے پہاڑی تھی اونچائی پر. میں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ 6 سال کا بچہ جس کی ماں ایک ویرانے میں فوت ہوتی ہے، وہ ویرانہ کیسا تھا. جبکہ اللہ کو پوری قدرت تھی کہ حضرت آمنہ کا سفر اللہ مؤخر کروا دیتا، اور آپ مدینے میں رہتی، آپ اپنے نانکوں میں وہ موت حضور ہوتے، اور آمنہ اپنے پیکے میں مرتی، وہیں دفن ہوتی. کوئی مامو سنبھالتا، کوئی نانا سنبھالتا، کوئی نانی سنبھالتی، دلاسہ دیتے، پھر آپ کو مکہ پہنچا دیا جاتا. یا اللہ کو قدرت تھی کہ اما آمنہ کا سفر ایک ہفتہ پہلے شروع کروا دیتے، اور حضرت آمنہ مدینے سے چل کے مکہ پہنچتی، وہاں جا کے ان کا انتقال ہوتا، اور وہاں اپنے دادے کی گود میں ان کو بیٹھا دیکھ کر وہ بھی اطمینان سے مرتی، بچے کو بھی کوئی دلاسہ دینے والا ہوتا. اب یقین مانے، میں اس وادی میں کھڑا تھا اور میں اسے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اور میری نظر پیچھے لوٹ گئی. تصور و تخیل میں نے حضرت آمنہ کو سانس دیتے ہوئے دیکھا، اور ایک معصوم 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو ایسے مرتے ہوئے دیکھ رہا. پر حضرت آمنہ نے کہا میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، پر ایک ایسا ہیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا سارے جگ میں نام بلند ہوگا. پتہ نہیں کس بنیاد پہ یہ بات کہی. بہت کچھ دیکھ لیا تھا 6 سال کی عمر میں اپنے بچے کا. دور دور تک کوئی آبادی نہیں، ویرانہ ہے، بالکل ویرانہ. جو وہاں اب آبادی ہے ابوا، وہ بھی وہاں سے کچھ 3 کلومیٹر آگے ہے. وہاں سے ہم نے ایک آدمی پکڑا, وہ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. وہ کہا جی ادھر پولیس پکڑ لیتی ادھر جائیں. تو پھر ایک آدمی ملا ٹرک ڈرائیور, اس نے میری کیسیں سنی ہوئی تھی. اس کو جب پتا چلا یہ طارق جمیل ہوگا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, وہ ہمیں لے گئے, ورنہ تو کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. تو میں اس وادی میں گم سم کھڑا ہوا ایسے چاروں طرف میں نظر دوڑائی, دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے اور دور دور تک کوئی انسان ذات نہیں ہے. ایک عورت اس ویرانے میں جان دے رہی ہے, جبکہ اس بچے کا رب وہ رب ہے جس نے اس کو پل میں معراج کروایا تھا. وہی رب تو اس کو اس کی ماں کو پیچھے بھی رکھ سکتا تھا, آگے بھی پہنچا سکتا تھا. درمیان جنگل میں موت آ رہی ہے اور وہاں سے 170 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ. 170 کلومیٹر کتنے دنوں میں وہ طے کیا ہوگا؟ کم از کم وہ 4 دن کا سفر ہے. 4 دن کا سفر, بچہ ایک باندھی کے ام ایمن کیا دلاتے دیتی, کیا بہلاتی, کیا پھسلاتی, کیا ان کو پیار کرتی. کبھی پرائے گود میں بھی بچے نے چین پایا. اور یہ 4 دن کا سفر جو آپ کا ہوا ہے تنہا, ماں کو ویرانوں میں چھوڑ کے آ جانا, شروع سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح اٹھایا کہ امت پر کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہے تو انہیں پتہ چلے ادھر ہو چکا ہے, کوئی بڑی بات. پھر دادا نے کفالت میں لیا تو 2 سال کے بعد وہ بھی آگے تھے, 8 سال کی عمر میں خالی. آپ نے کہا مجھے آج ہی یاد ہے میں اپنے دادے کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا. پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں کام کرتے ہیں. ہمارے نبی نے اسی عمر میں قریش کی بکریاں چرائی ہیں, 8 سال کی عمر میں مزدوریاں شروع کر دیں. ابو طالب نے کفالت میں لیا, وہ ان کی عزت بہت بلند تھی لیکن فقر تھا, اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھا لیکن فقر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوریاں کی, بکریاں چرائیں. تو غریب کا بچہ اگر کسی کے گھر میں برتن دھوتا ہے کوئی معنی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی برباد ہو گیا, چاہے وہ غریب کا بچہ ہے چاہے وہ مالدار کا بچہ ہے. جس ماتھے کے نصیب میں سجدہ نہیں ہے وہ بھائیوں کوئی ماتھا نہیں. پھر 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلتے بنے اور فقر کی انتہا, بکریاں چرانی پڑی, نہ ماں کا سایہ نہ باپ کا سایہ نہ دادے کا سایہ. اس یتیمی میں زندگی گزاری. نبوت ملی اور ساتھ ہی جادوگر کے خطاب ملے. کسی سچے کو جھوٹا کہہ دو دیکھو کتنا غصے میں ہوتا ہے. ادھر نبوت اعلیٰ اور ادھر جادوگری. بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی, ابو لہب کی بیٹیوں سے نکاح ہو چکا تھا. ابو لہب کے بیٹوں سے حضرت رقیہ اور ام کلثوم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا. رخصت باقی تھی کہ آپ کو نبوت مل گئی. تبت یدا ابی لہب تب اتر گئی. تو اس نے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو عتبہ آیا, حضور صلی اللہ تعالی وسلم حرم شریف میں بیٹھے تھے. اس ظالم نے اتنا بھی نہیں کیا کہ آپ کو گھر میں جا کر کہہ دے کہ اب آپ کا ہمارا تعلق ختم ہو گیا. بھری مجلس میں آ کر آپ کے گریبان کو پکڑا اور ایسے جھٹکا دے کے پھاڑ کر کہنے کا تمہاری بیٹیاں ہم پر حرام ہیں. آپ کو اتنا صدمہ پہنچا کہ طائف کے پتھر کھا کر آپ نے بد دعا نہیں کی, لیکن جب اس نے اس طرح بھری محفل میں آپ کی پاکیزہ معصوم بیٹیوں پر اتنی بڑی بات کی تو آپ نے کہا میں اللہ سے مانگوں گا کہ تیرے اوپر کوئی اپنا کتا چھوڑ دے. ایسا دل دکھا. بیٹیوں کی طلاق آسان کام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کتا چھوڑ دیا. شام تجارت کو گیا ہوا تھا, ایک شیر نے حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. گھر چھوڑ گیا, نبوت ملی گھر چھوڑ گیا. طائف کے پتھر, طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو ہم ان سے پوچھتے کہ یہاں کتنی بڑی تاریخ لکھی گئی. میں اس جگہ طائف بھی گیا, وہ جگہ پوری تحقیق سے تو نہیں, ایک جگہ انہوں نے بنائی ہے کہ یہاں اس کا باغ تھا جہاں حضور نے پناہ لی, لیکن وہ پتھر کہاں پڑے وہ سارا نقشہ بدل چکا ہے. 3 میل پتھر پڑے, 3 میل خون کے فوارے چھوٹ گئے, جوتا پاؤں سے چپک گیا, بے ہوش ہو کے گر گئے, لیکن بد دعا کا لفظ زبان سے نہیں نکلا. اچھا یہ نہیں کہ ان کی نسل ایمان لے آئے. بلندی اتنی ہے کہ معراج عرش بھی پیچھے رہ گیا, سدرۃ المنتہا پیچھے رہ گئے, جبریل میکائیل پیچھے رہ گئے, اللہ کا جب عرش پیچھے رہ گیا تو جبرائیل تو بہت نیچے ہے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے وہ پیچھے رہ گئے اور اللہ یوں سامنے آ گئے، اپنا آپ اللہ نے کھول کے رکھ دیا اپنے بندے پر، اپنے محبوب پر، اتنی بلند پرواز والا، کافروں سے پتھر کھا کے کہہ رہا ہے یا اللہ یہ نہیں تو ان کی اگلی نسل مسلمان کر دے. تو اپنے گھر میں بڑی دکھ کی کہانی رکھی، چار بچے اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت کر دی، عبداللہ کا انتقال ہو، طیب کا انتقال ہو، طاہر کا انتقال ہوا، رقیہ بیٹی کا انتقال ہو، ام کلثوم بیٹی کا انتقال ہوا، زینب کا انتقال ہوا، تین بیٹیاں تین بیٹے، اور ابراہیم بڑھاپے کی اولاد ہیں، بڑھاپے کی اولاد ہیں، آپ کی عمر 61 سال تھی جب ابراہیم پیدا ہوئے، 61 سال کی عمر میں ابراہیم پیدا ہوئے جو ماریا قبطیہ کے پیٹ سے ہوئے. تو آپ نے جس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ کو بیٹا مبارک ہو، تو آپ نے اس کو انعام میں اونٹنی عطا فرمائی، صرف اس خوشخبری پر یا کوئی اور چیز مجھے پوری یاد نہیں، لیکن آپ نے اس کو پورا انعام دیا، اس نے جو خوشخبری سنائی آپ نے ان کے لیے دایا کا انتظام کیا. اور مشرق کی طرف ایک جگہ میں 3 سال پہلے دیکھ کے آیا تھا جہاں حضرت ابراہیم رہتے تھے اور حضرت ماریا قبطیہ رہتی تھیں، وہاں گاؤں نے ایک بڑی چار دیواری بنائی، شکر ہے وہ جگہ انہوں نے بلڈوزر نہیں چلایا، وہاں بہت بڑی چار دیواری کر دی ہے، اس کے اندر وہ جگہ آج بھی ہے، بلکہ وہ کمرہ بھی کھڑا ہوا ہے. تو آپ وہاں سے جاتے تھے اور جا کر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے، پیار کرتے. جب وہ 18 مہینے کے ہو گئے، 18 مہینے کا بچہ دل میں کتنی جگہ لے لیتا ہے، بھاگنا دوڑنا، ابا ابا کہنا، اما اما کہنا، تو آپ ان کو اور حضرت انس فرمایا کرتے تھے اصل میں انہوں نے مرنا ہی تھا، اگر وہ زندہ رہتے تو حضور کے بعد نبی بنائے جاتے اور اللہ اپنے نبی پر نبوت ختم کر چکا تھا، لہذا ان کو بلانا ہی حکمت تھی. اور جب وہ پنگوڑے میں پڑے ہوتے تھے تو پورا پنگوڑا بھرا ہوا نظر آتا تھا، ایسے بھرا ہوا نظر، نور ہی نور پھیلتا تھا ان سے. تو اچانک پتا چلا کہ بچے کو سخت تکلیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اتنی تیزی سے نکلے کہ پیچھے لوگ دوڑ رہے تھے، 7واں بچہ مرنے لگا ہے، 7واں، 3 جوان بیٹیاں، 3 چھوٹے بیٹے، اب یہ 7ویں کی باری لگ گئی. جب آپ گئے تو آخری سانسوں میں تھے، انہیں لے کر حضور رسول اللہ تعالیٰ نے لے کر گود میں لیا، بجوئی باپ بیٹے کی نظریں ٹکرائیں، وہیں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے کہا اے ابراہیم تو نے مجھے بہت دکھ دیا، اے ابراہیم تو نے مجھے غمگین کر دیا، میری آنکھ کا پانی رک نہیں رہا، لیکن میں اس زبان پہ وہی کہوں گا جو میرا رب کہتا ہے، مجھے اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ تیرے پیچھے پیچھے ہم بھی تیرے ساتھ ملنے والے ہیں تو میں تیرے اوپر بہت زیادہ غم کا اظہار کرتا. پھر جب قبر میں اتارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے قبر میں نہیں اتر سکے، اب باہر بیٹھ گئے کا کوئی اور اتر. پھر جب ان کو قبر میں رکھا تو پھر آپ نے کہا ابراہیم تو نے اپنے باپ کو بہت غم دی، آج دل غمگین ہے اور آنکھ پرنم ہے، لیکن زبان سے وہی ادا ہوگا جس پر اللہ راضی ہے. پر آپ نے فرمایا ابراہیم کے لیے جنت کی حوریں مقرر ہو گئی ہیں دودھ پلانے کے لیے، کیونکہ ابھی دودھ پلانے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، 2 سال کی عمر میں بچے کا دودھ چھوڑا جاتا، اللہ نے جنت کی حوروں کو مقرر کر اس کو دودھ پلانے کی. میرے بھائیو اللہ کے نبی نے ہر دکھ اپنے گھر میں رکھا اس امت کو تسلی دینے کے لیے، 3-3 دن روٹی نہ ملے کھانے کو، ہمیں تو چائے نہ ملے تو ہم نوکروں کو گالیاں دینے لگے، 3-3 دن روٹی نہیں ملی، 4 دن گزر گئے کھانا کوئی نہیں، حالانکہ ایک اشارے سے دسترخوان اتر سکتا ہے، اوت پہاڑ جھک کے قدم بوسی کو تیار ہے، یا رسول اللہ اشارہ کریں آؤں سونا چاندی بن جاؤں، میں نہیں نہیں میری امت ساری پیسے والی ہوگی، میری امت کے غریبوں کو کون تسلی دے گا. حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی، ان کا حال پوچھنے گئے تو عمران بن حسین ایک صحابی ساتھ ہیں، ان سے کہا بیٹا میں اندر آؤں، اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر ہی کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے، دیکھو ہم نے ممبر کو بھی چادر پہنائی، ایک چادر سے گدا یا ممبر پر یہ چادر بچھی پڑی، اور نبی کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار کے گھر میں چادر نہیں تھی پردہ کرنے کی، آپ نے اپنی چادر اندر دے کیسے پردہ کر لو، اندر آئے تو بیٹی کا حال پوچھا تو حضرت فاطمہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پہلے بیماری تھی, پہلے بھوک تھی تو روٹی نہیں تھی, بیماری آئی ہے تو دوا کوئی نہیں ہے, بڑی پریشانی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو گلے سے لگایا اور باپ بیٹی دونوں رو رہے. ایسے با اختیار باپ جس کے ایک اشارے سے وہ پہاڑ سونا چاندی بن کے قدموں میں آ جائے, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ دونوں ماں باپ بیٹا رو بیٹا اور بیٹی اور باپ رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, میری بیٹی تو کیوں غم کرتی ہے, اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے, تین دن گزر چکے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا, میں بھی تیرے ساتھ ہی بھوک, میرے رب نے مجھے کہا تھا یہ اوت پہاڑ سونا بنا دو, میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, جا میری بیٹی تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا, تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ جنت کی سرداری ایسی مل گئی, پلاؤ کھاتے ہوئے زردے کھاتے ہوئے یوں بھوک اور پیاس کی گھاٹیوں سے گزری, تب اللہ نے جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا. یہ دکھ درد, یہ غم ستم اس لیے اپنے گھر میں رکھے تاکہ امت کو تسلی ہو, اور امت کے احسانات, امت پر احسانات ہیں. تو میرے بھائیو محسن کے سامنے تو کتا بھی نہیں بولتا, ہم بولنے لگ جائیں, محسن کے سامنے تو کتا بھی سر جھکا دیتا ہے, ہم سر اٹھا لیں تو کل قیامت کو اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کریں گے. اس لیے میرے بھائیو اس محبوب کے طریقوں پر آؤ جو ہمارے لیے قربان ہو. ساری زندگی روتے چلے گئے, ساری زندگی 5 گھنٹے آپ نے دعا مانگی عرفات میں, میں دیکھتا ہوں عرفات میں حاجی 5 منٹ بھی دعا نہیں کرتے, کوئی زیادہ زور لگاتا تو میں نے خود ایک دفعہ میں نے کہا لمبی دعا مانگوں گا, میں نے گھڑی دیکھی 35 منٹ سے آگے میری دعا نہیں جا سکتی, الفاظ ہی ختم ہو گئے, اب کیا مانگوں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے نبی نے اونٹ پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں بغیر صاحبان کے بغیر کھائے بغیر پیے ایک پیالہ دودھ صرف پیا, 5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر دعا کی, 5 گھنٹے کبھی ہاتھ ایسے ہو جاتے تھے اوپر اٹھ جاتے, کبھی یوں ہو جاتے, کبھی ایسے سینے کے ساتھ لگ جاتے تو کوئی بڑی محنت کر رہا ہو, بڑی محنت کا ایسے, کبھی اونٹنی تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے تھے اور ایک ہاتھ پھر بھی ایسے رہتا تھا, اور اس میں اپنے لیے مانگ رہے تھے. آپ تو جنت کے سردار ہیں, جنت کے مالک ہیں, اولاد کے لیے وہ تو حسن حسین جنت کے سردار ہیں, بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار, علی داماد ہے اس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے, صحابہ سارے بخشے ہوئے ہیں تو کس کے لیے مانگ رہے تھے. یہ صحابہ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا کلن وعد اللہ الحسنا, اے میرے نبی تیرے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ. تو اب کن کے لیے رو رہے ہیں, ہمارے لیے, باگڑ والوں کے لیے, ملتان والوں کے لیے, یہ جو نافرمانیاں کریں گے, یہ جو حکموں کو توڑیں گے, ان کے لیے روئے ہیں. 5 گھنٹے مسلسل ہائے ہائے آپ کی بند نہیں ہوئی. اور مسلم شریف کی روایت ہے آپ اللہ کے دربار میں رونے کہ یا اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنه مني ومن عصانی فإنك غفور رحیم, جو میری مانے میرا, جو میری نہ مانے تیری مرضی. عیسی علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنه عبادكم ان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, اللہ تو معاف کر تیری مرضی, عذاب دے تیری مرضی, لیکن یا اللہ میں دونوں کی بات نہیں کرتا, میں اپنی الگ کرتا ہوں, امتی 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 امتی, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے, کر دے یا اللہ, نہیں کرنا پھر بھی کر دے. یہ آپ کی مسلسل آہوزاری, یہاں تک کہ جبریل آئے گا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ پوچھنا آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ نے کہا امت کے غم میں رو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اسے کہو میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا, رو نہیں رو نہیں. تو اس کے بعد کیا کھلا دیا کہ بازاروں کے بازار گانے کی محفلیں, مسلمان کی بیٹی سرے بازار ناچ رہی ہو, دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں, مسلمانوں نے سود کی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی ہوں, ان میں انہیں کے پیسے رکھے جا رہے ہوں جن پہ سود کھایا جا رہا ہو, مالدار زکات بھول چکے ہوں, ذمہ دار عشر بھول چکے ہوں, عورت پردہ بھول چکی ہو, نوجوان پاک دامنی بھول چکے ہوں, یہ کیا چلا ہے جو ہم نے اپنے نبی کو دیا, وہ کیسے رویا اور تڑپا اور ہم نے کیا کیا. تو احسانات کا بدلہ تو بھائیو جانور بھی دیتا ہے, چلے جائے کہ انسان, اور انسان بھی مسلمان اور حضور کا امتی, جبکہ میدان محشر میں ساری امت انکار کر دے گی, سارے نبی انکار کر دیں گے, ساری مائیں انکار کر دیں گی, سارے باپ انکار کر دیں گے, تم میرے کچھ نہیں لگتے, تم میرے کچھ نہیں لگتے, انبیاء کہیں گے یا اللہ بس ہماری جان بچا, ہم اپنی امت کا کوئی سوال نہیں کرتے, اس سارے مجمع میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت کو بچا, یا اللہ میری امت کو بچا. بھائی وہ احسانات, میں یہ باتیں ساری آپ کو معلوم ہیں, لیکن میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا کر گیا, ہم کیا کر رہے ہیں. پھر افو, کوئی اپنی اولاد کے لیے تنگی مانگتا ہے؟ اپنے نبی کی سنو, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے, آل محمد کی روزی گزارے کی کر دینے, زیادہ نہ دینا. اتنی بڑی قربانی کا آرا کیوں چلایا ہے کہ اگر اللہ تعالی حضور کی اولاد پر در کھول دیتا تو ہم کچے ایمان والے ہم کہتے اپنی اولاد دا تک ہم کر گئے تو سانو تو ہمیں چھڑ گئے. تو آپ نے امت کے لیے مانگا, اللہ انہم جاعون فاطعمہم, یا اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا, انہم عورات فقصہم, یہ ننگے انہیں کپڑے پہنا. یا اللہ, یہ اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگ رہا, اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے. ایسی تنگی مانگی, اور قربانیوں کی پوری داستان پھر آگے چلی. آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا, ذرا دروازے پہ پہرہ دینا, کوئی اندر نہ آئے, ایک فرشتہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, خصوصی ایلچی اللہ کا, جبریل کے علاوہ. ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی, حضور اندر ہو گئے. اتنے میں کہیں سے حضرت حسین آ گئے کھیلتے ہوئے, انہوں نے اندر جانے کے لیے زور لگایا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا, وہ بڑے پھرتیلے تھے, انہیں چھلانگ لگائی اور اندر. تھوڑی دیر بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی. جب ام سلمہ رہ نہ سکیں, بھاگ کے اندر گئیں, کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا اور رو رہے, زور زور سے رو رہے. تو آپ نے پوچھا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, مجھے اس فرشتے نے آبھی آ کر بتایا کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت شہید کر دی. تو آپ نے ان کے لیے بدعائیں کی کہ ان کی اللہ نسل ہی ختم کر دیتا, یہ قربانی ہٹا کے کسی اور طرف رکھ دیتا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس قربانی کو اپنے گھر میں رکھا تاکہ جب کبھی اس امت کے بچوں کے سر پہ آرے چلیں تو انہیں تسلی رہے کہ ہمارے نبی کے گھر میں یہ سنت ادا ہو چکی. میں حیران ہوتا ہوں بھائی, میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ بھائی میری بھی بخشش ہو جائے, آپ کی بھی بخشش ہو جائے. ہمارا سارا مسئلہ اللہ کی رضا کا, کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, دوزخ سے بچا لے, جنت میں پہنچا دے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ حل ہو چکا تھا, جنت کی سرداری مل چکی تھی اور اللہ راضی ہو چکا تھا, تو اب سر کٹوانے کی کیا ضرورت. اگر وہ کہہ دیتے ٹھیک ہے ہم خرما ہم ثواب دین میں دنیا میں, ان کی میں قسم کھانے کو تیار ہوں. اگر وہ کوفے والوں کی مان جاتے تو بھی ان کی جنت کی سرداری ضائع نہیں ہونی تھی, چونکہ یہ خبر کسی نتو بھتو کی تھی, خبر محمد رسول اللہ کی تھی, وہ کیسے تبدیل ہو سکتی. کوئی میری بات تو نہیں نا کہ چیلنج کیا جا سکے, نبی کی بات کو کون چیلنج کرے. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں کا ساتھ دے جاتے اور ان کی مان جاتے تو بھی جنت نہیں چھن سکتی, سرداری پکی تھی. پھر گردن آگے کیوں کر دی؟ میں تو اس لیے روزے کی حالت میں بیان کر رہا ہوں, میرے گلے میں درد ہے, خراش ہے, پانی نہ پینے کی وجہ سے اور بڑھ چکی ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے اللہ مجھے معاف کر دے, اور آپ کو باندھا ہوا ہے کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دے. ہم سب کا مسئلہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں, وہ تو جنت میں جا چکے ہیں, اب کیوں سر دے رہے ہیں, جبکہ ایک بول پر دنیا کے سارے خزانے کھل سکتے ہوں, سارے خزانے کھل سکتے ہوں. اس قدر آزمائش میں ڈال دیا اپنے سارے گھر کو, معصوم بچے تڑپ رہے پانی کی شدت, پیاس کی شدت کی وجہ سے. ایک بول پر پانی کے اشہد آ سکتے, کہانی آگے آنے, کربلا کو ایک آئی, ہزاروں آئیں آتی رہیں گی, سمت کے سر پہ آرے چلتے رہیں گے, ان کے بچوں کی کھوپڑیوں کو جلایا جاتا رہے گا, کھوپڑیوں کے مینار ہلاکوں نے بھی کھڑے کیے، چنگیز خان نے بھی کھڑے کیے، آج کے ہلاکوں بھی سب کچھ کر رہے ہیں. اسی میں اسلام کی زندگی چھپی ہوئی ہے، اسی میں اسلام کی بہار چھپی ہوئی ہے. وہ برداشت کیا ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کے حکم پہ حرف نہیں آنے دیا، برداشت نہیں. چھوٹا معصوم بچہ علی اصغر پانی مانگ رہا تھا، پانی تو حرملہ بن کامل، حرملہ اس کا نام ہے، حرملہ بن کامل، اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور ان کی گردن کے پار ہو گیا. اس کی پیاس بجھی اپنے خون سے اور اس نے تڑڑ تڑڑ کے جان دی اپنے باپ کی گود میں. اور باپ نے کیا کیا، وہی خون اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر کر دیا، کہ یا اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تو ہم پر تو ایسا نہیں آئے گا، چولہا ہی بجھے گا، زیادہ زیادہ ہم پر قربانی چولہا بجھے گا. تو کیا ہم اللہ کے رسول اور اس کے رب کی رضا کے لیے چولہا نہیں بجھا سکتے؟ انہوں نے اپنی نسل کو بجھا دیا، ہم چولہا بھی نہیں بجھا سکتے. انہوں نے حلال چھوڑ دیا، ہم حرام بھی نہیں چھوڑ سکتے. کیسے منہ دکھائیں گے اس محبوب کے دربار میں جب تشریح ہوگی؟ میرے بھائیو آخرت کا مسئلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے دوران خنجر لگا، جب موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونے کی اجازت چاہتا. عمر کہنا امیر المومنین نے کہنا. جب وہ گئے تو دیکھا حضرت عائشہ رو رہی، انہیں آ کر کہا اما جان میرے باپ اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونے کی اجازت چاہتا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر کا تقاضا ہے تو اس کو میرے اوپر ترجیح ہے، میری طرف سے اجازت ہے، ضرور لایا جائے. تو باپ بیٹے نے آ کر خوشخبری دی، ابا جان مبارک ہو آپ کو اجازت مل گئی. فرمایا بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑ چکو تو مجھے لے جا کر دروازے پر رکھ دینا، ایک دفعہ دوبارہ اجازت مانگنا، اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ پھر مجھے جنت البقیع میں جا کے دفن کر دینا. تو اب ایک شخص کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے خوش ہوئے، اس شخص کے اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ کا نبی خوش ہوا، اس شخص کے اسلام لانے پر اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں نے کھل کے مسجد میں حرم میں نماز پڑھی، اس شخص کی رائے پر قرآن اترا، اس شخص کا اظہار ہوتا تھا یا رسول اللہ یوں ہونا چاہیے، اور اگلے دن قرآن آ جاتا تھا یوں کر دو، ایسا شخص. اور 22 لاکھ مربع میل میں جس کے توفیل اسلام پھیلا، اور 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کر کے 14 پیوند لگے، اپنے کرتے پہن گیا، ہفتے میں مہینے میں ایک دن گوشت کھاتا تھا، ایک دن مہینے میں ایک دن، اور نماز کے دوران کافر کے ہاتھوں خنجر لگا، مسلمان نے نہیں مارا، کافر نے مارا، پکی شہادت، کامل شہادت. اس کے باوجود اور پھر ادھر نبی کے پڑوس میں دفنوں کی اجازت، بھلا نبی کے پڑوس میں کوئی عام آدمی جا سکتا؟ میں اپنے پڑوس میں کہتا ہوں اچھا آدمی آنا چاہیے، برا نہیں آنا چاہیے، تو نبی اپنے پڑوس میں کیسے غلط آدمی کو آنے دے سکتا ہے؟ تو اتنے عظیم انسان. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب موت نے جھٹکا دیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا، کہا بیٹا مجھے زمین پہ رکھ، زمین پہ رکھ. تو انہوں نے اٹھا کر جو زمین پہ رکھا تو اپنے اس گال کو ایسے زمین پہ ایسے رکھ دیا، اور یوں یوں کرنے لگے، یوں یوں، اور رونے لگے. ویل لک عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو، حالانکہ معاف ہوئے پڑے. اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو. یہ کہتے کہتے حضرت عمر کی جان نکل گئی، غسل دیا، جنازہ پڑا، دروازے پارا کر رکھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کے دروازے پہ دستک دی، کہا اما جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، کہا اجازت ہے، اور چادر اٹھائی اور باہر نکل گئی. صحابہ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی، ابن عباس فرماتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے 100% پتا تھا کہ اس ٹکڑے میں عمر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا میں اور ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر عمر. تو جن لوگوں کا ایسے مسئلہ حل ہو گیا تھا وہ بھی میرے بھائیو اس طرح روتے ہوئے دنیا سے چلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، وہ راتوں کو رکتے آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا سفر لمبا ہے، اکیلے جانا ہے، میرا کیا بنے. تو میرے بھائیو اپنے محبوب نبی کی ذات کے احسانوں کو سامنے رکھو، گردن اٹھانے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اس کے طریقوں میں آؤ، اس کے طریقوں کو پھیلاؤ، یہ ہے تبلیغ کا کام، اس کے مبارک زندگی کو اپنائیں، اس کو لے کر دنیا میں پھریں، یہ ہے تبلیغ کا کام، محبت کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ، مال کو خرچ کرتے ہوئے، جان کو خرچ کرتے ہوئے، مخلوق سے کچھ سلانا چاہیں، کچھ بدلا نہ چاہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا، بس اسی بنیاد پر یہ کام ہو، اس کے لیے بھائی ہم کہتے ہیں وقت لگاؤ اور پھرو، پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں پر آنے کی محنت کرو، آنے کی کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ پچھلی معاف کر دے گا، اگلی درست کر دے گا. اب اس کے لیے بھائیو جلدی سے اپنے ناموں کا اظہار فرما دو، پھر دعا کر لیتے ہیں، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اور توبہ کریں، یہ میرا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں، اللہ کو راضی کرنا یہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کھانے پینے سے پہلے، روٹی کپڑے سے پہلے، کہ میرا اور میرے اللہ کا جو درمیانی واسطہ اور رابطہ ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے. کب اللہ بلا لے کچھ پتہ نہیں، اور اگر غفلت کی زندگی لمبی ہوتی چلی جائے تو اور مصیبت بن جاتی. اس لیے حدیث میں آتا ہے خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین بہترین انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو. اور آپ نے فرمایا شرکم من طال عمرہ وفسد عملہ، بدترین انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل خراب ہو، بوجھ بڑھتا گیا. تو اس لیے بھائیو سارے مجمع کی خدمت میں گزارش ہے، آپ مختلف جگہ سے تشریف لائے ہیں، خود بھی توبہ کریں، واپس جا کر اپنے بستی والوں سے، گھر والوں سے بھی توبہ کروائیں. مسئلہ ہمارا اوپر سے اٹکا ہوا ہے، دنیا کی پریشانیاں الگ ہیں اور آخرت کی الگ ہیں، اور آخرت کی پریشانیاں پوری دنیا کے انسانوں پر ایک آدمی کی تکلیف کو ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے، اور پوری دنیا کے انسانوں پر کسی جنتی کی ایک جنتی کی ایک راحت کو ڈال دیا جائے تو وہ خوشی سے مر جائیں گے، نہ راحت کو سہار سکیں گے نہ غم کو سہار سکیں. تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ ہم اس مالک کو منانا اپنا کام بنا دیں. کیا مشکل ہے جو پیچھے ہو چکا ہو یا اللہ معاف کر دے، آئندہ اس کے حکم پہ چلنا شروع کیا جائے. تو ٹھیک ہے نا بھائی، نیت کرتے ہیں نا بھائی، ایک آدمی نا اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کرنے کے کاموں میں نماز ساری زندگی کا عمل ہے، اس کی کوتاہی والا کبھی اللہ کے قریب ہو نہیں سکتا، کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کو خرچ کر دے اگر نماز نہیں ہے تو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا. دوسرا عمل روزہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے، بہت سے بھائی رکھ رہے ہیں اللہ قبول کرے، بہت سے بھائی اب بھی غافل ہیں تو بے وقت توبہ کر لیں اور باقی دنوں میں رکھنے کی نیت کر لیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی قضا کی نیت کر لیں، جو نمازیں پیچھے رہ گئیں ان کی قضا شروع کر دیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیا کریں، زندگی ختم ہو گئی تو اللہ تعالی جو جتنی قضا ہو گئی اسی پر انشاءاللہ قبول کر کے معاف کر دے گا، چاہے ساری نہ بھی دہرائی گئیں تو بھی جتنی دہرا لی اللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اسی پر بھی معاف فرما دے، کیونکہ اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالی کا گوشہ نرم ہے سوائے شرک پیش. توحید اللہ کا ایسا حق ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید والا نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ والا نہیں ہے، کفر میں ہے، اس کی ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. اللہ تعالی نے فرمایا سب سے بدترین مخلوق ہے جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، یہ سب سے بدترین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں یہ معاف نہیں کروں گا شرک، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں. لیکن جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں اس میں بہت سخت حساب ہے. تو بھائی اس طرح مریں کہ کسی کا حق نہ کھایا ہوا ہو. زکات کا نہ دینا اور عشر کا نہ دینا یہ اللہ کا بھی حق مارا ہے اور بندوں کا بھی حق مارا ہے. جس بستی میں رہتا ہوں اس بستی میں اگر اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، زمین دی ہے اور میرے ساتھ غریب لوگ ہیں، تو اگر میں اس کا عشر نہیں دے رہا تو میں نے ان بستی والوں کا حق مارا ہے. اللہ کا بھی حق مارا، بستی والوں کا بھی حق مارا. تو اس لیے بھائی جس نے زکات نہیں دی آج تک، تو پچھلا حساب کر کے ایک آدمی نے 27 سال کی غذا ایک ہفتے میں دے دی، چلو وہ تو اس کی گنجائش رکھتا تھا، ایک آدمی کا گنجائش نہیں، تو حساب کر لے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کر. اور ابھی جو فصل آ رہی ہے، کپاس آ رہی ہے، چاول آ رہے ہیں، جنہوں نے منجی کاشت کی ہے وہ اس کے حساب سے، جنہوں نے کپاس کاشت کی ہے اس کے حساب سے، جتنے 100 من آئی تو 100 من میں سے کتنا اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے دیکھو تو صحیح. 5 من بھی کوئی وزن ہے؟ 100 میں سے صرف 5 من، 5 من چاول نکال دو تو وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں سے 5 من نکل گئے. 5 من کپاس نکال دو 100 من میں سے تو پتہ بھی نہیں چلتا میں سے 5 من کم ہو گئے. لیکن کتنے غریب ہیں جن کی دعائیں آپ کو ملیں گی، کتنے لوگوں کے چولہے آپ کی برکت سے جلیں گے، کتنے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے.